بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12 دسمبر 2008، مسجد دار السلام، باغ منا، لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں محاسن اخلاق اور رضائل اخلاق کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس خطاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے. سامعین محترم، پچھلا خطاب اس خطاب کا پہلا حصہ تھا، اس غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ مصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة لقمان: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے حسن اخلاق اور حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ ہمارے دین کا یہ گوشہ، یہ پہلو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے. دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص نماز روزے کا پابند ہو، اور ایسے شخص بالعموم سخت جیو، خشک مزاج ہوتے ہیں. چنانچہ عوام کے سامنے یہ تاثر ملتا ہے کہ دینداری اور حسن اخلاق اور حقوق العباد شاید کی دو الگ الگ چیزیں، متضاد چیزیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس. حقوق العباد پر جتنا زور ہے، حسن اخلاق کی جو فضیلت اور جو اہمیت قرآن و حدیث میں آئی ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارا تو دین ہے یہ سب میں امن و امان، سلام کی، خوش اخلاقی کا دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ قلم میں یہ بات آئی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک اخلاق ہیں ان کے ہیں جو سرداران قریش ہیں، متکبر ہیں، سخت جیو ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، غلاموں کو دھتکارنے والے ہیں. اور دوسری طرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق عالیہ کی بلندیوں پر فائز ہیں، تو زمین و آسمان کا فرق ہے. اور خود آپ نے بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے تاکہ جو کریمانہ اخلاق ہیں، وہ حسن اخلاق ہیں، ان کی تکمیل کروں، انہیں ان کے منصب کی بلندی تک، ہائیسٹ کلائمیکس تک پہنچا کر دکھاؤں. چنانچہ یہ ہے ہمارے دین کا وہ پہلو جو بہت خوبصورت ہے، اور اس کو اجاگر کرنا بھی بہت ضروری ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حسن اخلاق اور بد خلقی اصل میں ان کا ایک آپس میں وہ ایک کمپیریزن ہے کہ جو چلتا ہے. جب تک جیسے کہا گیا کہ تو رف الشیا اسدادی ہے، اشیاء کو جاننے کے لیے ان کی ضد، کسی شے کو جاننے کے لیے اس کا جو ضد ہے، جو اینٹونیم ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تب اس کی اصل حقیقت سامنے آئے. تو انسانی اطوار اور انسان کے جو رویے ہیں، اس میں کچھ وہ رویے ہیں جو بد خلقی پر مشتمل ہیں اور کچھ خوش اخلاقی پر مشتمل ہیں. تو انسانوں میں ایک چیز یہ ہے کہ بدخلقی ہے، کبر، تکبر، متکبرانہ انداز اختیار کرنا، اس کو بہت بڑا ایک گناہ اور بہت ہی قابل مذمت شے قرآن قرار دیتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا، وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس حدیث پر اس انداز سے غور کیجئے کہ چاہے وہ اپنی جگہ بڑا عبادت گزار ہو، بہت بڑا خادم دین ہو، کبر اگر آ گیا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی شے ہے، اتنی مہلک ہے. تو تکبر کو سمجھیں گے تو اس کے مقابلے میں جو خوش اخلاقی کا پہلو ہے وہ ہے تواضع. تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے، دوسروں سے برتر سمجھے، اپنی برتری کا سکہ جمانا چاہے. کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ذرا اقتدار مل گیا تو اب فرعون بن جائے، معاشی طور پر ہو سکتا ہے کہ کچھ دولت ہاتھ آ گئی اب وہ قارونیت کا مظاہرہ کرے. انما اوتیتہ علی علم عندی، جو قارون نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ اس مال و دولت کے ذریعے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں سلوک کا معاملہ کرو، یہ میری دولت ہے، میں نے اپنی ہنر مندی، اپنی مہارت اور اپنی ذہانت اس کے بل پر کمائی، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں. یہ انداز وہی تکبر، اپنی اصل حقیقت کو بھول کر کہ میرا وجود بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، میری صلاحیتیں بھی اس کی عطا کرتا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے. جتنا زیادہ کسی پر حقیقت منکشف ہوگی اور جتنا اللہ نے کسی کو دیا وہ اتنا اور جھکے گا اللہ کے سامنے، اور اپنے رویے میں بھی اس کے تواضع آئے گی کبر کے مقابلے. تو یہ ہے اس تکبر کے بعد گوشے جو ہیں ان پر گفتگو ہوئی تھی، اور بعض پہلو سے ابھی معاملہ کشنا تھا تو ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا. قرآن مجید میں اس کی شناخت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ لقمان میں بھی، اور اس کے برعکس جو رویہ مطلوب ہے اس کی نشاندہی کی گئی سورہ فرقان. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ہی عبادتوں کے نزدیک وہ پیغمبر ہیں، لیکن اکثر کے نزدیک وہ ایک دانا انسان تھے، اور انہیں پیغمبروں کی تعلیمات سے کوئی حصہ براہ راست نہیں ملا تھا. بس جب ان کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں بہت ہی ان کے ایک اہم شخصیت کے اعتبار سے، کہ ولا تصاعد خدک للناس، اپنے بیٹے کو جو انہوں نے وصیتیں کی ان میں سے یہ بھی تھا کہ دیکھو اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے کھلا کر مت رکھو، یا ٹیڑھے منہ سے لوگوں سے بات نہ کرو. یہ خاص محاورہ ہے، تکبر کا اظہار ہوتا ہے انسان کے لب و لہجے سے. وہ جب بات کرتا ہے تو جس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اسے ذرا منہ پھیر کر بات کرتا ہے. یہ انداز اختیار نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخ کورے کو اور تکبر کرنے والے کو، متکبرانہ چال کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ تو ان کی ایک حکیمانہ وصیت تھی اپنے بیٹے کو. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں احکام عشرہ کا بیان ہے، جو تورات کے احکام ہیں ان کا خلاصہ، اس میں بھی یہ بات شامل ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہود کو شریعت دی گئی، ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی. 2000 سال تک وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے، انہی کے اندر نبی آئے، انہی میں رسول آئے، انہی میں کتابیں نازل ہوئی. یہ ایک خصوصی انہیں مقام دیا گیا، لیکن ساتھ ہی تعلیمات کیا ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، دیکھنا زمین پر اکڑ کر مت چلنا، متکبرانہ چال، جب دماغ میں خناس ہو تکبر کا تو اس کا اظہار چال سے بھی ہوتا ہے، چال بتا دیتا ہے، لب و لہجہ بتا دیتا ہے، طور اطوار بتا دیتا ہے، اِنَّكَ لَن تَفْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اب یہاں بڑی حکیمانہ انداز میں جھنجھوڑا گیا انسان کو کہ جو تکبر سے چلتا ہے وہ ذرا ایڑی مار کر چلتا ہے، سر کو اٹھا کر چلتا ہے اور پگ بھی اونچی رکھتا ہے، کہ تم کتنا ہی زمین پر ایڑی مار کر چلو تم اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی اونچا ہو کر چلنے کی کوشش کرو ہمارے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی اپنی اصل اوقات پر نظر رکھو، وہ کیا اس کے برعکس جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ تواضع. سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہوئے، اور عباد الرحمن ویسے تو ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں مراد کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہیں، وہ بندے جو مطلوب ہیں، ان کے اندر جو صفات مطلوب ہیں اللہ کے بندوں میں وہ یہ ہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کو اللہ کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، وہ عباد الرحمن، ان کی پہلی صفت، پہلا وصف، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب چلتے ہیں زمین پر تو بڑی آہستگی کے ساتھ، یعنی تکبر سے بالکل ایک برعکس انداز، نظمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں کسی بحث میں الجھاتے ہیں، ایک مزاج وہ ہوتا ہے جو ہر بحث میں الجھنا چاہتا ہے، اس لیے تو اسے پتا ہے میرے پاس کچھ علم ہے تو میں ادھر بھی بحث چھیڑوں، ادھر بھی چھیڑوں، ادھر بھی کروں. لیکن جو عباد الرحمن جن میں تواضع ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ جاہل کسی بحث میں الجھا رہے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، ایسے ہی بحث مباحثہ، قالوا سلام، سلام کہہ کر الگ ہو جائے. یہ نہیں کہ موقع آیا اپنی علمیت کے اظہار کا، اندھوں میں کالا راجہ بن کر دکھاؤ، کہ جب دیکھ لیا کہ بات صرف بحث مباحثے کی ہے تو سمجھنے سمجھانے کا اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر موڈ ہے ہی نہیں، صرف وہ ماحول ہی نہیں، تو بڑی ہی باعزت طریقے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. قالوا سلام، یہ انداز ہے ان کا کہ جو جن میں تواضع ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت عیاض بن شماس اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد. حضرت عیاض جو راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری طرف وحی بھیجی ہے، ان اللہ اوحى الی، یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وحی صرف وہی نہیں ہے جو قرآن، وحی تو قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی، وحی خفی، یہ وحی جلی ہے، وہ وحی خفی ہے، اور اسی کے حوالے سے سورہ نجم میں فرمایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی جو تم سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یہ اپنے من مانی باتیں جو ہیں وہ نہیں بیان کرتے، اس میں ان کی خواہش نفس کا دخل نہیں ہوتا. ان هو الا وحی یوحى، یہ تو اصل میں وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جا رہی ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، جب وہ آپ کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جو بھی بات بتا رہے ہیں دین کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، وہ سب کے سب وحی ہے اللہ کی طرف سے، چاہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ انت واضعون، کہ تم سب لوگ، یعنی وحی میری طرف بھیجی کہ اس بات کو سنا دو، عام کر دو، یا مسلمانوں تم سب تواضع اور انکساری کو اختیار کرو، حتی لا یقصر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے کسی بھی حوالے سے. فخر کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے میرے پاس علم زیادہ ہے، کوئی ہنر زیادہ ہے، کوئی مال، کسی کو اپنی قوت پر ناز ہے، کسی کو اپنے حسن و جمال پر ناز ہے، کسی کو اپنی حیثیت پر ناز ہے، اسی بھی حوالے سے اسی دوسرے پر فخر نہ ہو. یہ ہے تواضع، اور یہ ہے حسن اخلاق کا مظہر، اور وہ بدخلقی ہے تکبر اور کبر. اسی تکبر کا ایک اظہار اور بھی ہوتا ہے، یہ بڑی نفسیات کی ایک گہرائی کی بات ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا. منافقین کے تذکرے میں یہ بات آئی ہے کہ تکبر کا ایک اظہار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہوں تو میں غلطی پر، یا جس سے میں بحث کر رہا ہوں دلیل تو اس کی وزنی ہے، لیکن میں اس کی اگر بات مان لوں تو میری تو ناک کٹ گئی، میں تو نیچا ہو گیا. یہ ایک جھوٹی عزت نفس ہے جو اسے صحیح بات کو قبول کرنے سے روک. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، جو ایمان کے منافی حرکتیں کر رہے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت سے برعکس رویہ اختیار کر رہے ہیں، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، بات تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، دل بھی گواہی دیتا ہے کہ تم غلطی پر ہو. لیکن کیا ہوتا ہے، اخذت العزت بالاثم، وہ جو ان کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ انہیں جما دیتی ہے گناہ پر، غلطی، وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے جھوٹی انا، یہ بھی تکبر ہی کا ایک مثال ہے. سورہ منافقون میں بھی یہ بات ایک اور انداز سے آئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے، ان کی حرکتیں سامنے آ گئیں، جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوا، جھوٹا بہانہ کر دیا، معلوم ہو گیا کہ جو بہانہ تھا جھوٹا تھا، کھل گئی بات، کوئی اور جھوٹ پکڑا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، دوسرے مخلص مسلمان ان کے ساتھی صاحب بات ہے کہ ایک ہی جگہ رہنے والے ہیں، ہم قبیلہ ہیں، وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ چلو آؤ اور چلتے ہیں، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، چلتے ہیں کدھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، تاکہ وہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی تم بھی اپنی غلطی مانو اور تم اپنے لیے استغفار کرو، اور اللہ کے رسول کے پاس جاؤ کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے صلی اللہ علیہ وسلم. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، بڑے معنی خیز انداز میں گردن کو جنبش دیں گے، جیسے ہاں بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن کچھ سوچ اور رہے ہیں. وَيَصُدُّونَ، لیکن رک جاتے ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور حقیقت کے اعتبار سے ان کے اندر تکبر ہے، استکبار ہے، جس کی وجہ سے رک رہے ہیں، اپنی غلطی کیوں مانو، جبکہ تواضع کا تقاضا کیا ہوگا کہ انسان ہر وقت اپنی غلطیوں پر نظر رکھے اور اپنی غلطی کو ماننے میں تاخیر نہ کرے. یہ اس تواضع کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہ روش اللہ کو پسند ہے. چنانچہ حضرت آدم اور ابلیس کا فرق یہی تھا، پہلے غلطی ہوئی تھی ابلیس سے، حکم ہوا سجدہ کرو آدم کو، اس نے انکار کر دیا، ایک حکم سے سرتابی تھی، سرتابی کیونکہ تکبر تھا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار جس کو سجدہ کرنے کا حکم تو دے رہا ہے کہ آدم میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا ہے گارے سے، آگ تو لطیف شے ہوتی ہے، گارے کے اندر کثافت، میں کیوں سجدہ کروں؟ لیکن اصل بات کیا تھی؟ تکبر کی وجہ سے انکار کیا، غلطی ہوئی. ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، ایک حکم انہوں نے بھی توڑ دیا اللہ کا، یہ جنت پہ رہو کھاؤ پیو لیکن فلاں درخت کے قریب مت پکڑنا، ایک واضح حکم تھا لیکن شیطان نے ورغلایا اور جو بھی پٹی پڑھائی وہ حکم توڑ دیا، مطلب اس درخت کا پھل کھا لیا. فاکلا منہا، دونوں نے، آدم و حوا نے، غلطی یہاں سے جہاں بھی ہوئی. فرق کیا ہوا؟ انہیں فوراً اپنی ندامت کا، پشیمانی کا احساس ہوا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، حضرت آدم کو بھی اور اما حوا کو بھی. اور اس پشیمانی کے اندر جو ہے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے جرم کا اعتراف کیسے کریں اور اللہ سے کیسے اس کی توبہ کریں، لیکن جذبات بڑے شدید تھے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وہ جو ان کے احساسات تھے ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی الفاظ سکھا دیے حضرت آدم کو، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ سورہ آراف میں آئے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے پہلے اپنی خطا کا اعتراف، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم خطا کار ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ بڑے جامع الفاظ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، اس لیے کہ ان کے اندر ایک پشیمانی، ندامت کا شدید احساس تھا اور وہ توبہ کرنا چاہ رہے تھے، انہیں الفاظ نہیں مل رہے. ابلیس اکڑ گیا، اس نے کہا کہ پروردگار یہ تو نے مجھے ورغلایا، اپنی غلطی کا الزام اللہ پر ڈال دیا. یہ ہے تکبر اور یہ ہے تواضع. تو اس کا یہ قصہ آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا. ابلیس راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، حالانکہ اپنے تقویٰ اور ان کی بدولت وہ تھا تو جنات میں سے، اس کا شمار فرشتوں میں ہو رہا ہے. سب کچھ برباد ہو گیا ایک تکبر کی وجہ سے، اور غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، اسی درجے کی ہوئی، ایک حکم صاف تھا وہ توڑ دیا، لیکن وہ مقبول ٹھہرے، ان میں وہ تواضع تھا. اور وہ تواضع یہی ہے جو پسندیدہ ہے، کہ انسان اپنی غلطی کو مانے اور عزت نفس کو، جھوٹی عزت نفس کو آڑے نہ آنے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، میں اپنی غلطی کیسے مانوں؟ لیکن جان دیجئے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ رویہ ہے جو ابلیس کا تھا، اور اس کا انجام بھی پھر آپ ذہن میں رہنا چاہیے. قرآن مجید نے ان دونوں اوصاف کو سورۃ النیل میں ایک دوسرے کے بالمقابل بیان کیا. تین اوصاف کا ذکر ہے جو انسان کو خیر کی طرف، سعادت کی طرف اور روحانی ترقی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور تین وہ ہیں جو شقاوت کی طرف اور بدبختی کی طرف اور انجام بد کی طرف لے جانے والے ہیں. فاما من اعفى واتقى وصدق بالحسنى، تینوں کے بارے میں تو اس وقت گفتگو پیش نظر نہیں ہے، ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ شخص کے اندر یہ وصف ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کو، محتاج کو دیکھ کر اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ جیب ڈھیلی کر سکتا ہے. اعطاء، ایک وہ کٹھور دل لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھکاری ہے، یا یہ اس وقت جو ہے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، پیسے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں محنت نہیں کی، ہماری طرح محنت کی ہوتی، تعلیم حاصل نہیں کی، لہٰذا جوتیاں پٹھار کے پھر رہے ہیں، ہمیں اس کا غرض ہے یہ جانے اور زمانہ جانے. ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی کو پریشانی میں دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے کہ میں اس کی پریشانی کیسے دور کر سکتا ہوں. اور اگر کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کی مدد کیوں نہ کروں. یہ وقت ایک بہت قیمتی وقت. اما من اعطى واتقى, اور جس میں تقویٰ ہے, جو گناہوں سے بچتا ہے, جیسے خیال ہے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ان تمام کاموں کو چھوڑوں جو اللہ کو ناپسند ہے, وصدق بالحسنى, اور وہ ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے. جن نے گواہی دی کہ ہاں یہ بات اچھی ہے, یہ صحیح ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے, اور جو بھی ہے امر واقعہ کے مطابق ہے, تو اب کوئی تکبر اور تعصب حائل نہیں ہوتا, وہ اس بات کو قبول کر رہے. یہ تصدیق بالحسنا یہ بھی اسی تواضع ہی کا ایک نتیجہ ہے. تکبر نہیں ہے ان کے اندر کہ کسی وجہ سے بات تو اچھی لگی ہے, دل گواہی دے رہا ہے صحیح ہے, لیکن مان لیا تو ہم نیچے ہو جائیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے, اس نے خود اعتراف کیا, اس کے بارے میں یہ اس کا یہ قول مشہور ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں, یہ تو الصادق الامین خطاب دیا ہوا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ جو ہے برادری کی ایک وہ کشمکش ہے, ایک چل رہا ہے معاملہ مقابلہ بازی کا. اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ظاہر ہے کہ ان کو اللہ کا نبی رسول مانیں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے, ہم تو امتی ٹھہرے. یہ پوزیشن جو ہے ہمیں قبول, یہ ناقابل قبول. تو اچھی بات ہے, سمجھ میں آ گئی ہے, جھوٹ نہیں کہہ رہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا کردار بھی بے داغ ہے, لیکن وہ تکبر آ گیا, اس کو مان لیا تو نیچے ہو گیا. تو وصدق بالحسنى یہ ایک علامت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو پھر خیر کے رستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں, اور نیکی اور تقویٰ روحانی ترقی کے رستے پر, جن کے اندر یہ وصف ہے کہ اچھی بات کو قبول کریں اور کسی بھی تعصب کو تکبر کو حائل نہ ہونے دیں قبول کرنے. اس کے برعکس تین صفات, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, وہ شخص جس کے اندر بخالت ہے, بخل, اللہ نے دیا تو ہے لیکن جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی مدد کے لیے, کسی محتاج ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے, اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنا, کوئی مالی مدد کرنا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, اس وقت سے محروم. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جس کے اندر استغنا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں, اللہ کا حکم کیا ہے, کیا چیز اللہ کو پسند ہے, کیا ناپسند, جو دل میں آیا کر رہا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اچھی بات, اچھی بات سے مراد ہے کہ دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن اس کی تکذیب کر رہا ہے. یہ ہے وہ معاملہ کبر کا, اور یہی ہے وہ ابلیسیت یا شیطان کا ایک مظہر کے جو انسان کے اندر بتا جاتا ہے. اور اسی کو قرآن نے نمایاں کیا کہ یہود کا اصل مرض یہی ہے. دیکھیے یہود کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے, ایک سزائی مرتبہ, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو اولاد, انہیں اس کے اندر کوئی رتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ واقعی وہی رسول ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. رسول بھی برحق اور قرآن بھی برحق, 100% شور. پھر کیا ہے, اسی کا نام تو ایمان ہے نہیں, اس جاننے کے باوجود بھی تکبر کی وجہ سے کہ وہ چیز, وہ فضیلت جو اس سے پہلے ہمیں حاصل تھی, ہم سے لے کر کسی اور کو کیوں دے دی گئی, یہ قرآن مجید میں ان کا مرض بیان ہے. یہ فضیلت تو ہمیں حاصل تھی, زمین پر اللہ کے نمائندے ہم تھے, بنی اسرائیل تھے, 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے ہی خاندان میں چلی آ رہی ہے. یہ ہم سے چھین کر, اور جن کو ہم کہتے تھے یہ عجم ہیں, گونگے ہیں, امی ہیں, ان پڑھ ہیں, گویم ہیں، جنٹائل ہیں، ان کو دے دی گئی یہ فضیلت، اور اگر ہم نے ان کو رسول باندھ دیا تو اب وہ اونچے ہو گئے اور ہم نیچے، یہ اس پوزیشن کو بھول نہیں. بالکل وہی مرض جو ابلیس کا تھا. چنانچہ اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے نمائندے یہود، اور اس بات کو پوری دنیا نے مان لیا. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اسلام دین حق ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہے جن کا ہمیں انتظار تھا، اس کے باوجود وہ اس وقت بھی حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور قیامت تک کرتے رہے. اس لیے کہ ان کا مرض بھی وہی ہے ابلیس کا. تو یہ تکبر وہ شے ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، انتہائی بلندیوں سے انتہائی پستی. اور اپنی اصل حقیقت کو جان لینا اور اس کا اعتراف کرنا کہ اگر میرے اندر کوئی صلاحیت ہے بھی تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے، مجھے اور جھکنا ہے، اس کے سامنے بھی جھکنا ہے، اور اپنے عملی رویے میں بھی اور جھکاؤ پیدا کرنا. یہ ہے وہ توازو کے جو مطلوب ہے، یہی خوش اخلاقی کا وہ پہلو ہے تکبر کے مقابلے. یہ موضوع تو ہمارا اب چلے گا، اور بھی جو حسن اخلاق کے پہلو ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان ہوں گے. چند منٹ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس کے اندر بھی جو ذکر ہوا یہود کا، یہود و ہنود کی سازشوں کے نتیجے میں، کیونکہ یہود اور نصارہ تو پہلے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہود و ہنود جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ویسے ہی ہمیشہ سے اکٹھے رہے، کچھ عرصے سے اب یہود اور نصارہ بھی اکٹھے، ان سب کی جو سازشیں اسلام کے خلاف ہیں اور اسی کے مظاہر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. چنانچہ سلامتی کونسل کے ذریعے بھارت نے یہ وار کیا ہمارے اوپر، اور وہ تین افراد کے نام ہیں ان میں معروف شخصیت تو ایک ہی ہے، حافظ سعید صاحب جماعت الدعوت. یہ انہی سازشوں کا ایک مظہر ہے کہ جو اصل میں یہود و ہنود کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. بھارت نے الزامات کی بوچھاڑ تو کی ہے، ثبوت اگر سے کوئی پیش نہیں کیا، ایک ناقص سا ثبوت جو ہے وہ اجمل نامی شخص ہے، اس کے نام کے حوالے سے بھی مختلف باتیں آ رہی ہیں، اس کے بیانات میں بھی تضاد ہے، اور کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک پیش نہیں کیا. لیکن جنگ کی دھمکی بھی ہے اور پریشر ہے جو بھارت نے روا رکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ نے 9/11 کے بعد بغیر کسی ثبوت کے الزام دھر دیا ایک شخصیت پر اور ایک ملک کے اوپر چڑھائی کر دی. اب ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو وہ یہی انداز اختیار کرے گا جو امریکہ نے کیا، اور جو کمزور قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہی طرز عمل ہے جو جن کو بھی اللہ نے دنیا میں کچھ دنیاوی اور مادی ترقی اور قوت عطا کر دی ہے، یہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول جو ہے وہ چلتا. سلامتی کونسل کو بھی شاباش دینی چاہیے کہ بغیر کسی ثبوت کے اور انصاف کے ادنا ترین تقاضوں کو پورا کیے بغیر انہوں نے بھی اپنی طرف سے فرض قرارداد جو معاہد کر دی. ایک ایسے شخص کو بھی مجرم قرار دے دیا گیا ان واقعات کے حوالے سے جس کے انتقال کچھ ہی 7 برس ہو چکے، یہ ان کی ذمہ داری کا آڈر. اور اگر آپ نے کسی کو مجرم قرار دینا ہے تو کم سے کم اس سے بھی تو اس کا موقف بھی تو سن لیجیے، اسے بھی تو موقع دیجیے. یک طرفہ طور پر کسی کے جو ہے آپ کے خلاف مقدمہ کوئی شخص دائر کرے اور وہاں سے جو ہے وہ فیصلہ ایک طرفہ طور پر ہو جائے، یہ اصل میں کسی چیز کا مظہر ہے کہ اسلام کے خلاف یہ سب قوتیں اکٹھی ہوں، وہاں پر کوئی انصاف، کوئی اصول، عدل کے تمام تقاضے جو ہیں ان کو وائلیٹ کرنا جو ہے ان کے مایا کرتے. اور پاکستان کا رویہ وہ بھی بہت ہی پریشان کن ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات، ہم تو اسی کا ایک ثبوت پیش کر رہے ہیں. کہ وہ جو پہلے دن سے بات آئی تھی کہ زمینی حقائق دیکھے جائیں, ہم کمزور ہیں, امریکہ بہت طاقتور ہے, اب غالباً وہی زمینی حقائق اب انڈیا کے مقابلے میں بھی ہو رہے ہیں. بہرحال انڈیا بڑی قوت ہے, علاقے کی بڑی قوت ہے, وہ بہت سے معاملات میں ہم سے آگے ہے. اس لیے کہ جب صرف زمینی حقائق پر نظر رہے اور ایمانی حقائق اور کائناتی حقائق جو ہیں وہ نظروں سے اوجھل رہے ہیں تو پھر تو یہی روش ہوگی. لہذا فوری طور پر سلامتی کونسل کے جو بھی ان کا فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل درآمد کا آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کس طریقے سے کتنی عجلت میں اور ظاہراً کتنے خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اسی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اسرائیل اور بھارت جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے, کتنی قراردادوں کے انہیں پرزے بکھیر دیے, ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا, کوئی عالمی رائے عامہ ان کے خلاف بنی؟ لیکن ہم ہیں کہ وہی آسمانی سے بڑھ کر سمجھ رہے ہیں سلامتی کونسل کے فیصلے کو, وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی, اس کی تو ہمارے نزدیک کوئی وقت ہے ہی نہیں. اس لیے میں نے کہا وہی الہی سے بڑھ کر, زبان سے تو مانتے ہیں نا, سب کے سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اس وحی کے ساتھ ہم وہ سلوک کر رہے ہیں اللہ کی اس وحی کے ساتھ جو بھارت اور اسرائیل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ساتھ ہے. یہ ہے وہی بات ہے, جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفادات, اور مسلمان اور مومن ہونے کے باوجود ایمانی حقائق کو سر سے نظر انداز کر کے, اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی مدد ہو سکتی ہے کہ اس کا بھی دامن تھامنے کا جو ہے وہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے, کوئی وہ بھی کوئی طاقت ہے اس کائنات میں. ہمارا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں, یہاں تو اختیار ہے اور یہ امریکہ کا ہے, امریکہ کی لونڈی یو این او اور سلامتی کونسل کا ہے اور عالمی قوتیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں ان کا اختیار ہے, اللہ کا تو کوئی اختیار نہیں. لہذا اللہ کی بات کو تو رکھو ایک طرف, اس کو تو ریشمی جزدان میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دو, ضرورت نہیں اس کو پڑھنے کی, اس سے رہنمائی لینے کی, زمینی حقائق پر نظر رکھو. تو یہ اصل میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ای باد سبا ای ہم آبردہ, اس سے تمہارے اپنے ہی جرائم کا نتیجہ ہے, تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے. یہ پورے قوم کی کریم ہے جو اس وقت حکمران ٹولی کی شکل میں ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس سے پہلے الزام دے دیتے تھے مشرف کو کہ زبردستی اقتدار کا مالک بن بیٹھا, اب تو حکمران وہ ہیں جنہیں ہم نے خود برعزا و رغبت اپنے سر پہ بٹھایا ہے. اور یہی معاملہ ہمارا بھارت کے حوالے سے ہے, بچھے جا رہے ہیں اس کے سامنے. ایک ضرورت مندانہ موقع ہوتا ہے جو ثبوت تو پیش کرو. 9/11 کے موقع پر بھی جب مشاورت بعد میں کی مشرف صاحب نے علماء سے بھی دانشوروں سے بھی, ایک بات سب کی طرف سے آئی تھی جو بھی ان میں باشعور تھے اور حکومت کی اور مشرف کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں تھے, تو بھیا آپ ان سے ثبوت تو مانگے, یہ تو حق ہے کہ نہیں, ایک ملک کے اوپر چڑھائی کرنے چلے ہو اور وہاں کے عوام کو خاک و خون میں غلطان کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, پہلے ثبوت تو دو. تو ہمیں بھی ٹھوک کر یہ بات کرنی چاہیے کہ ثبوت پیش کرو, اور جو ہمارے پاس ثبوت ہے ان کے خلاف جو ہم بار بار کہتے ہیں اب کہہ رہے ہیں, وہ ڈنگے کی چوٹ پیش کرنے چاہیے. اور یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن ایک مسئلہ یہ ہے, دل میں چور ہے ہمارے, مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی, جس کو اللہ پر توکل ہو اور اسے یقین ہو, کہ پتہ تک نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر, اور اسی کی حکومت جاری و ساری ہے. وہ چونکہ ہمیں یقین نہیں, لہذا ہمارا طرز عمل معذرت خانہ, جیسے مشرف صاحب ایک دھمکی کے آگے لیٹ گئے تھے, یہاں بھی وہی معاملہ نظر آ رہا ہے. تو وہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اصل کی طرف لوٹیں. اور اس وقت بلکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی جو بھارت نے جب یہ الزام تراشی شروع کی ہے ممبئی کے حادثے کے بعد, تھانے کے بعد قومی کانفرنس بھی بلائی گئی تھی, وہاں بھی سفارشات جو متفقہ طور پر آئیں سامنے, وہ کہاں ہیں؟ سنی ہمارا ہو رہا ہوں. اس سے کچھ عرصے پہلے یہ جو امریکی جارحیت ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں, اور جو فوج کشی ہم کر رہے ہیں اپنے ہی عوام کے خلاف باجوڑ میں اور سوات میں وغیرہ ان علاقوں میں, اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ کیا آیا تھا, فوج کشی بند کی جائے. وہی بند. حقیقتاً ہم امریکہ کے غلام ہیں, امریکہ کے بھی غلام ہیں اور بھارت کے بھی غلام اس وقت بن چکے ہیں. نکل سکتے ہیں اس سے, لیکن اس رستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کا دامن تھامے پھر سٹینڈ میں تاو پات کرو. لیکن اس رستے پر نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ ذلت و رسوائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس پنجاب میں بچ سے, لیکن جو حالات ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں. وقت دعا ہے حقیقی معنی میں. ابھی جو خطاب عید محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کا مختصر ہوا تھا عید کی نماز کے بعد, اس کا عنوان یہ تھا وقت دعا ہے. وہ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ہر طرف سے گھیرا تھا, تنگ کر رہے ہیں, ادھر سے نیٹو افواج ہیں, ادھر سے بھارت ہے, اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے. اور اصل اے پی سی تو اس پر بلانی چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں, کیونکہ اگر وہ مدد مل جائے تو ہم اس سے زیادہ, ہم سے زیادہ مضبوط کوئی قوم نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس رخ پر سوچنے اور اس رخ پر عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے, اور اس ارض پاک کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.